پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بج رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے شمال مغرب میں نامعلوم مسلح افراد نے لیویز کی چوکی پر حملہ کر کے 2 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔ حکام کے مطابق ضلع مالاکنڈ کے علاقے سخا کوٹ میں بدھ کو اعلی صبح نامعلوم مسلح افراد نے خودکار ہتھیاروں کی مدد سے چوکی پر حملہ کیا۔ حملے کے وقت چوکی میں 5 اہلکار موجود تھے، جن میں سے 2 ہلاک ہو گئے۔ دیگر نے حملہ آوروں پر فائرنگ کی، جس سے وہ موقع سے فرار ہو گئے۔ حملہ آوروں کی تلاش کے لیے کاروائی شروع کر دی گئی ہے، لیکن تاحال واقعے میں ملوث عناصر کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے نام اپنے خط میں دونوں ملکوں کے مفاد میں تمام تصفیہ طلب معاملات کو حل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ بدھ کو وزیراعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان میں خط کا متن بھی صحافیوں کو بھیجا گیا، جس میں نواز شریف نے کہا کہ دونوں ملکوں میں کروڑوں لوگ غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہ ہماری فوری توجہ کے مستحق ہیں، تاکہ ان کی حالت اظہار بہتر ہو سکے۔ نواز شریف نے کہا کہ دونوں ملکوں کے غریب افراد کا مستقبل ہماری مشترکہ اقتصادی منزل سے جڑا ہوا ہے۔ عراقی سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ منگل کے روز شہر موصل پر قبضہ کرنے والے عسکریت پسندوں نے تکریت شہر پر بھی قبضہ کر لیا ہے، جو بغداد سے 200 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سنی عسکریت پسندوں نے مزید جنوب کی طرف بڑھتے ہوئے عراق کی سب سے بڑی تیل کی ریفائنری اور تکریت پر قبضہ کر لیا، جو عراقی عامر صدام حسین کا آبائی قصبہ تھا۔ مقامی حکام نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ تکریت میں قیام پذیر صوبائی گورنر اب لاپتہ ہیں۔ اس سے علیحدہ خبر کے مطابق بغداد میں خودکش بم حملے میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ صدر سٹی میں خیمے کے اندر موجود ایک مجمع پر کیا گیا، اور مہاجرین سے متعلق عالمی ادارے آئی او ایم نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عراق کے مشرقی شہر موصل پر شدت پسندوں کے قبضے کے بعد یہاں سے تقریباً 5 لاکھ سے زائد افراد علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آئی او ایم نے بدھ کے روز کہا کہ بے گھر ہونے والے افراد یا تو موصل میں ہی ہیں، کسی محفوظ مقام پر ہیں، یا پھر صوبے نینوا کے دیگر علاقوں میں منتقل ہوئے ہیں، یا پھر قریبی کرد صوبے اربل چلے گئے ہیں۔ روس نے یوکرین کی طرف سے اس پیشکش کو مسترد کرنے پر متنبع کیا ہے، جس میں اسے گیس کی قیمتوں میں 20% کٹوتی کی چھوٹ دی جائے گی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے بدھ کے روز کہا کہ یوکرین زیادہ ڈسکاؤنٹ کا مطالبہ کر کے مذاکرات کو بند گلی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ روس کے خبر رساں اداروں نے مسٹر پوٹن کے حوالے سے کہا کہ اگر یوکرین اس سمجھوتے سے انکار کرتا ہے تو بات چیت مکمل طور پر دوسرے امور پر منتقل ہو جائے گی۔ یوکرین کی حکومت نے روس کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا، جو کیف کو گیس کی فراہمی کی قیمتوں میں 20% کٹوتی کرے گی۔ بدھ کے روز یوکرینی وزیراعظم آرسینی یاتسینوک نے کہا ہے کہ گیس کے ہر 1,000 کیوبک میٹر کی فراہمی پر $100 کی چھوٹ اس تحریری معاہدے کا مناسب بدل نہیں، جس کے لیے یوکرین کوشش کر رہا ہے۔ عوامی جمہوریہ کانگو میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اس کا ہمسایہ روانڈا کے فوجیوں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ بدھ کے روز کانگو کی فوجوں نے فائر کھول دیا، جب روانڈا کے فوجیوں نے سرحد پار کی اور کانگو کے فوجی کو اغوا کر لیا۔ کیمبا میں، جو مشرقی صوبے میں ہے، صبح سویرے لڑائی شروع ہوئی، جو 4 گھنٹے جاری رہی۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ کانگو میں اقوام متحدہ کے مشن نے کہا ہے کہ اس لڑائی کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ امریکہ کے سیاسی تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ ملک کے امیگریشن کے قوانین میں اصلاحات اس کے بعد خطرے میں پڑ گئی ہیں، جب ریپبلکن پارٹی کے ایک اہم قانون ساز کو پرائمری انتخابات میں غیر متوقع شکست ہوئی۔ ریپبلکن کے کنٹرول والے امریکی ایوان نمائندگان کے اکثریتی لیڈر ایرک کینٹر کو پرائمری انتخابات میں حیران کن شکست ہوئی ہے۔ انہوں نے اس قانون کی تائید کی تھی جو امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم بچوں کو یہاں رہنے اور پھر شہریت حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ منگل کے روز جنوب مشرقی ریاست ورجینیا سے کانگریس میں اپنی نشست دوبارہ حاصل کرنے کے لیے انتخاب لڑ رہے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات، اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس۔ اس پروگرام کی پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل اور انجینئر قاضی سمد۔ اور آج کے راؤنڈ ٹیبل کا موضوع ہے پاکستان میں فرقہ وارانہ کاروائیوں میں اضافہ اور اس کے وجوہات۔ سامعین، آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان میں فرقہ واریت گزشتہ کئی سالوں میں ہزاروں لوگوں کی جانیں لے چکی ہے۔ حالیہ واقعہ اتوار کے روز صوبہ بلوچستان میں تفتان کے علاقے میں پیش آیا، جب شیعہ زائرین پر حملہ کر کے 24 افراد کو ہلاک کیا گیا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اس سے پہلے بھی ایران جانے والے شیعہ زائرین پر ایسے حملے کیے جاتے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو احمدی، کرسچنز، ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنے عقیدے کی وجہ سے پاکستان میں ایک عرصے سے تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی ان واقعات کی مذمت کی ہے اور پاکستانی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی جیسے معاملات کے حل کے لیے مزید کوششیں کریں۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ نے بھی ان واقعات کی مذمت کی ہے اور ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا پاکستان سے مطالبہ کیا ہے اور پاکستانی حکومت کو اس ضمن میں تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ تو سامعین، آج کے راؤنڈ ٹیبل میں ہم پاکستان میں فرقہ وارانہ کاروائیوں میں اضافے کی وجوہات، ان واقعات کے معاشرے پر اثرات جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ کہ ان کاروائیوں کا راستہ کس طرح روکا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیز کیا کردار ادا کر رہی ہے، اور ان حالات میں بین الاقوامی کمیونٹی کو مذمتی بیانات جاری کرنے کے علاوہ عملی طور پر کیا کرنا چاہیے۔ اس پر ہم تفصیل میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے شرکاء میں شامل ہیں بلوچستان شیعہ کانفرنس کے نائب صدر جناب فیض مسرت آغا، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر عبدالخالق ہزارہ صاحب، احمدی مسلم کمیونٹی کے نائب صدر یہاں امریکہ سے نسیم مہدی صاحب، صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے ترجمان جان بلیدی صاحب، حکمراں جماعت پی ایم ایل نون کے ترجمان اور سینئر رہنما صدیق الفاروق صاحب، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ایک سنی اسکالر جناب احسن تانوی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ آپ بھی اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-789۔ اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ فیض آغا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فیض آغا صاحب، اگر دیکھیں تو 8-9 سال پہلے کے جو حالات ہیں پاکستان پر، اس پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو حالات جو ہیں وہ اتنے خراب نہیں تھے۔ ایک فرقے کا دوسرے فرقے کے بارے میں تاثرات جو تھے وہ ضرور موجود تھے، لیکن اس کا تشدد کی شکل میں جو اظہار اس وقت ہو رہا ہے، جو جنونیت ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت، یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اب لوگ پاکستان میں ایک دوسرے کی جان کے در پر ہیں، ایک دوسرے کے لیے برداشت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے؟ فیض آغا صاحب،
سوال پوچھے ہے نا، مسرت آغا بول رہا
ہوں۔ جی فیض مسرت صاحب،
صحیح ہے سوال؟
جی آپ سے۔
جی پہلے تو شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے فون لائن لیا۔
جی
اب 9 سال پہلے سے اگر ہم اس بات کا تذکرہ شروع کرتے ہیں تو 9 نہیں تقریباً 11 سال ہو گئے یہ برا حال شروع ہو چکا ہے۔ اس میں جو 78 کا افغان ریولیوشن تھا اور اس میں یہاں سے پاکستان سے جنرل ضیاء الحق نے اپنی خارجہ پالیسی کے جس طریقے سے مرتب کیا
جی،
اور اس نے جو تباہی مچائی، اس کے اندر ایک خاص سوچ کو، ایک خاص فکر کو سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے وہ اس خطے میں اس نے امپورٹ کیا۔ اس ایک سوچ میں سب سے پہلے تو جو افغانستان کے بڑے اچھے مسلمان لوگ تھے جو اتفاق سے رہ رہے تھے، ان کو پارچہ پارچہ کرنے کے بعد شیعہ اور سنی اور دوسرے وہابی وغیرہ کے سلسلے جو شروع کیے، پیٹ کی جو کوڈلیزر رائے کے بعد آپ اس وقت دیکھیں، اس کے بعد جو آپ کی اسٹیٹ کی سختی آئی یہاں پاکستان میں، تو سارے میڈیا کے سامنے اس نے بتایا کہ ہم نے وہابی برانڈ آف اسلام جو ہے وہ سعودیہ سے لے کر یہاں پر انٹروڈیوس کیا اور ان کو پارچہ پارچہ کرنے کے بعد ان کو اصلاح دیا اور افغانستان کے بارے میں جناب دیکھ کر ہمارا کردار رہا، اس کردار میں وہاں پر بھی ہمارے لیے نفرتیں بوئیں اور فرقہ واریت بھی بڑھ گئی
جی.
پھر 11 سال تک وہ انقلاب جو افغانستان کا تھا اس کو جو یہاں سے فیڈ کر رہے تھے جس بھی طریقے سے ساری عالمی طاقتیں، انہوں نے جا کے 97 میں 98 میں ایسی جڑیں پکڑی کہ ان جڑوں کو کاٹتے کاٹتے حکومتیں تک گئیں، لوگ تک گئے، لوگ فرقوں میں بٹ گئے، لوگ جو پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے، کوئی گھر آج پاکستان میں شیعہ کمیونٹی کا ایسا نہیں بچا جس کے اندر کوئی شہید نہ ہو، کوئی زخمی نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، بالخصوص کوئٹہ میں جو یہ سلسلہ شروع ہوا 98 سے، اس کے بعد 2004 2007 2008 9 کا سال انتہائی بدترین، پھر 10 میں جا کے پھر جناب 12 میں آ کر جو ہے نا ایسا 13 میں 100 لاشیں ہم نے ایک دن میں اٹھائیں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ، بالکل ڈائریکٹ ایسا سلوک کیا گیا
جی.
کسی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی قوم کے ساتھ اتنا بڑا ظلم اور سر عام ہو رہا ہو جس کی ابھی تک کوئی رکاوٹ اس میں نہیں آ رہی، جس کی کوئی جو ہے نا پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا جس کو آپ کہہ سکیں کہ واقعی یہ شخص یا یہ ماسٹر مائنڈ جو ان گیمز کو کر رہا ہے اور امت کو پارچہ پارچہ کر رہا ہے
جی.
بدتر سلوک پاکستان کی اس میجر مائنورٹی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ مجھے تو نہیں مثال لگتی کہیں پر بھی، نہ انڈیا میں نہ کہیں پر جہاں پر یہ سلسلے ہوں
جی.
اور اتنی بڑی یعنی قتل و غارت گری سر عام، یعنی بسوں سے اتار کر پہچان کر شناختی کارڈ دیکھ کر نام دیکھ کر لائن میں کھڑے کر کے شہید کرنا، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں، ریلیوں میں، 10 محرم کے جلوس پہ، جمعے کی نمازوں پہ، یہاں جو ہمارا سلسلہ یہ سلسلہ چلتا رہا اب پورے پاکستان میں پھیلا، لیکن سارے پاکستان کا سلسلہ جو تھا وہ چلتے چلتے بلوچستان کے ایسی آندھی اور طوفان کی صورت میں نمودار ہوا کہ اس نے سب کچھ پلا کر رکھ دیا ہے. آج ہزارہ کمیونٹی کے محلوں میں، علاقوں میں جو ہزارہ ٹاؤن اور مری آباد پہ مشتمل ہے، یہاں پہ آپ کو کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا اب جس میں کوئی شہید نہ ہو، ایسی کوئی بہن نہیں ملے گی جس کا بھائی شہید نہ ہوا ہو، جس کا والد شہید نہ ہوا ہو، کسی کا بچہ شہید نہ ہوا ہو، کسی کی ماں، کسی کی
ٹھیک ہے. اور بالکل، اور جن حملوں کا آپ نے ذکر کیا گزشتہ سال جو 2013 میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا شیعہ کمیونٹی پر، جس طرح ان کو نشانہ بنایا گیا تھا اور بہت سارے لوگ، درجنوں لوگ اس میں ہلاک ہوئے تھے، اس کے بعد ہمیں یاد ہے کہ آپ لوگوں نے جب دھرنا دیا تھا تو آپ لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے کہ وہ گروپ جو آپ لوگوں پر حملوں کی رسپانسبلٹیز قبول کرتے ہیں ان کے خلاف ایک ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے وہ کیا جائے گا. تو اب ایسا کوئی آپریشن آپ کو بلوچستان میں نظر آ رہا ہے؟ اس کے بعد، ان حملوں کے بعد سیکیورٹی کے آپ کیا انتظامات دیکھتے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے؟
دیکھیں جی ہم اپنی کمیونٹی کا رونا کیا رہے ہیں. پہلے تو آپ ہماری مسلح افواج کو دیکھیں جن کے آنکھ باندھ کے بارڈر پہ رکھا ہوا ہے, اور جو ظلم و ستم ہماری سیکورٹی فورسز کے اوپر ہو رہا ہے, ان کے سامنے ہو رہا ہے, اور ہمارے کچھ سیاستدان ڈائریکٹ بالکل جو سفیاول کے سیاستدان ہیں وہ ان چیزوں کی ریسپانسبلٹی لے رہے ہیں, یا کوئی کہہ رہا ہے کہ طالبان ہمارے شاگرد ہیں, یا کوئی کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ہمارے کہنے سے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, یا وہ یہ برملا کہتے ہیں کہ جناب علی ہم نے روکا ہوا ہے اگر ہم نہ روکیں تو یہ سب کچھ کریں گے, اور وہ کر رہے ہیں. نہ جنرل بچے, نہ کرنل بچے, نہ سپاہی بچے. ہم نے 35,000 شہداء وہاں سے دیے. اس کے بعد کی اگر آپ کہیں جو حکومت اپنے سیکورٹی فورسز کو آنکھ باندھ کے بارڈر سے ان کے سامنے بٹھا دیتی ہے, جن کو گولیوں سے بون دیا جاتا ہے, جن کے سر کاٹ دیے جاتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ اب آپ نے دیکھا کہ 5 مہینے گزر گئے.
جی,
ان 5 مہینوں میں یہ مذاکرات کا جو سلسلہ انہوں نے چلایا, 5 مہینے یہ انگیج رہے, اور 6 مہینے ٹوٹل ان کو چاہیے تھے. 6 مہینے میں وہ موسم جو تھا, وہ خطرناک موسم جیسے گزرا, وہاں پہ برف باری ہوتی ہے, وہاں پہ سرد موسم ہوتا ہے, اس لیے ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے ہیں. اگر ایکٹیویٹی کے لیے نکلتے ہیں
جی
سفید برف کی چادر کے اوپر یہ نظر آتے ہیں, اور یہ ہمارے فوجی جوانوں کے سامنے سے کوئی بھی کچھ حرکت یہ نہیں کر سکتی. اس وقت انہوں نے یہ ڈونگ رچایا, اور اس ڈونگ میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ جو ہے آ گئی, اور جتنے سیاستدان تھے سب کے سب نے یہ کہا کہ جی یہ بات چیت ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے,
سوائے ایک ہی مکتبہ فکر تھا پہلے تو شروع کا, جنہوں نے کہا یہ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں, یہ موقع چاہتے ہیں, یہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں, یہ اپنی تمام صلاحیتوں کو یکجا کر کے آپ کے اوپر وار کرنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہی ہوا, اور کراچی کا واقعہ آپ کے سامنے
وہ پیش آیا. بالکل آغا صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے, بالکل واپس آپ کی جانب آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ایک ہی دن دو بڑے دہشت گرد واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے پاکستان میں, کوئٹہ میں اور ایک کراچی میں. ہمیں صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے ترجمان جان بلیدی صاحب نے ہمارے ساتھ اس وقت انہوں نے جوائن ہمیں کیا ہے, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن جان بلیدی صاحب, آپ نے آغا صاحب کو سنا, لیکن ساتھ ہم آپ کی جانب آنے سے پہلے نسیم مہدی صاحب ہیں یہاں امریکہ میں, احمدی مسلم کمیونٹی کے نائب صدر, ان کو بھی ہم سننا چاہیں گے, اس کے بعد پھر آپ کی جانب ہم آتے ہیں. کیونکہ گزشتہ دنوں ایک احمدی ڈاکٹر جو ہیں ان کو پاکستان میں قتل کیا گیا ان کے عقیدے کی بنیاد پر. تو نسیم مہدی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کن چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان میں, آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے اس کی وجہ سے, اور آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا سوچ ہیں جو اس طرح کے حملوں کا سبب بن رہا ہے؟
السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں جماعت احمدیہ کو یہاں امریکہ میں ریپرزینٹ کرتا ہوں
جی,
اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ وقت مجھے دیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اصولوں پر کمپرومائز کیا جائے تو وہ پھر اس کے بعد جو فساد شروع ہوتا ہے وہ پھر مسلسل چلتا چلا جاتا ہے. 1974 میں اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک سیاسی چال چلی اور یہ سمجھا کہ اگر وہ احمدیوں کو باقاعدہ پارلیمنٹ میں غیر مسلم قرار دیں گے تو تمام رائٹ ونگ پارٹیز جو ہیں, جو علماء ہیں, ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ان کا ایک الائنس ہو جائے گا.
جی,
اور اس وقت ہمارے امام مرزا ناصر احمد صاحب نے اس کو واشگاف الفاظ میں کہا کہ اگر آپ ایک دفعہ اصولوں پر سودے بازی کریں گے تو پھر ایک ایسا فلڈ گیٹ کھلے گا کہ پھر اس کو آپ کبھی بھی بند نہیں کر سکیں گے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا اعلان کرے. اگر میں کہتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں شہادہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو میرا حق ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں.
ٹھیک ہے.
اس کے خلاف 1974 میں 7 ستمبر 1974 کو یہ پاس کیا گیا اسمبلی, پاکستان اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں, کہ احمدی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں. اس کے بعد جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا وہ تو ظاہر و باہر ہے, اس کی اس پہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ کس طرح وہ علماء ان کے ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ الائنس ہوا یا نہیں ہوا. اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اس سے زیادہ خطرناک بات یہ کی کہ نہ صرف یہ کہ احمدی غیر مسلم ہیں, اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے تو یہ ایک کرمنل افینس ہوگا اور ان کو جیل میں بھجوایا جا سکے گا, ان پر جرمانہ کیا جا سکے گا, ان پر سستی کی جا سکے گی. چنانچہ انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے یہ حکم جاری کیا کہ احمدی نہ صرف غیر مسلم ہیں لیکن اگر وہ پوز کریں گے, پوز کرنا بھی بڑی ایک ویگ ٹرم تھی, کہ اگر وہ پوز کریں گے کہ وہ مسلمان ہیں تو ان کو جیل بھجوایا جا سکے گا, جرمانہ کیا جا سکے اور سستیاں کی جائیں گی, اپنی مساجد کو مساجد نہیں کہہ سکیں گے, اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکیں گے, وغیرہ وغیرہ اور بہت ساری باتیں. اب اس کے بعد پھر 1985 میں پھر توہین رسالت یا بلاسفمی کا قانون بنایا گیا.
صحیح.
اور اس کے بھی بہت زیادہ اس کے ٹارگٹ یا ہم تھے یا ہمارے مسیحی بھائی تھے کہ کسی کو کوئی تھوڑا سا بھی کسی سے مسئلہ ہو, کسی سے پیسے لینے ہیں, کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے,
بالکل اس کو اس کا غلط استعمال جو ہے بڑے پیمانے پر کیا گیا اس لا کا, اور یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے, ایک مین میڈ یہ ایک لا ہے جس کو اگر وہ اس میں امینڈمنٹ کوئی کرنا چاہیں تو ہو بھی سکتی ہیں. اس پہ ہم نسیم صاحب بات کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے, اور آغا صاحب آپ بھی. ہمیں بتایا جا رہا ہے پی ایم ایل نون کے ترجمان اور سینئر رہنما صدیق الفاروق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن جان بلیدی صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں پہلی دفعہ شیعہ کمیونٹی کو نشانہ نہیں بنایا گیا, اس سے پہلے بھی ان کے خلاف ایسے حملے جو ہیں واقعات وہ ہوتے رہے ہیں, تو آپ نے اس سال کے شروع میں جنوری میں جو واقعہ ہوا اس کے بعد کیا سیکیورٹی کے انتظامات ان لوگوں کے لیے کیے گئے تھے, اور اگر انتظامات ہوئے تھے تو اس طرح کے واقعات دوبارہ بار بار کیوں ہو رہے ہیں؟ جان بلیدی صاحب جی, جان بلیدی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جان بلیدی صاحب جی, ان کی آواز جو ہے وہ ہم تک نہیں آ رہی ہیں, دوبارہ ہم ان کو لیتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب, بلوچستان میں شیعہ کانفرنس کے جو نائب صدر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں فیض مسرت آغا صاحب, انہوں نے کچھ پوائنٹس اٹھائے ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ صدیق الفاروق صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت ان کی لائن بھی ڈراپ ہو چکی ہے. آپ یہ بتائیے آغا صاحب کہ اسٹیٹ کی جو پالیسیز ہے وہ کہاں تک آپ کے خیال میں رسپانسیبل ہیں, یہ جو فسادات ہو رہی ہیں فرقہ واریت, اس حوالے سے اسٹیٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ کہاں تک, اور جو وہاں پہ لاس قانون اس وقت موجود ہیں ان کا کہاں تک عمل دخل ہے اس پوری سچویشن میں, جس طرح نسیم صاحب نے.
جی میں بتاتا ہوں آپ کو, حضرت علی علیہ السلام کا فرمان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کفر سے تو حکومتیں چل سکتی ہیں لیکن ظلم سے نہیں چل سکتی. آپ نے دیکھا جو ہماری صوبائی حکومت تھی اس سے پہلے 5 سال کی, اس کے سامنے جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ آنکھ بند کر کے صرف اس ملک کو, اس صوبے کو لوٹنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا کوئی کام نہیں تھا. حتیٰ کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں. ایک چیف منسٹر کہتا ہے کہ میں ایک دو ٹرک ٹیشو پیپر کے بھجوا دیتا ہوں تاکہ ان کے یہ اپنے آنسو پوچھے.
جی
اب اس قسم کی واہیات شخصیت اور واہیات گورنمنٹ
جو جس شعبے میں ہو تو وہاں ظلم کا کیا معیار ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ اس کے ظلم کا کیا جو ہے نا مقام ہوگا.
جی
سلسلہ یہ تھا کہ جو سارا کچھ جو ہو رہا تھا پچھلے چیف منسٹر نے مسلم کا علاقہ وہیں سے وہیں سے یہ ہو رہے تھے اپنا سارے ہم سے جو بسوں سے لوگ اتارے جا رہے تھے جو کچھ ہو رہا تھا یہ اس چیف منسٹر کے علاقے میں ہی ہو رہا تھا. جو 10 کلومیٹر ریڈیس کا علاقہ تھا دیٹ واز ٹوٹلی از کانسٹیچوئنسی.
ٹھیک ہے.
اس میں جناب علی ہم بار بار اگر اس کے پاس گئے ہیں احتجاج کیا ہے کسی نے کچھ نہیں سنا. لیکن اب کی جو صوبائی گورنمنٹ ہماری کولیجن کی گورنمنٹ ہے ڈاکٹر مالک صاحب کی ہمیں اتنا نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمیں آنر کر رہا ہے. اگر ہمارا کوئی شہید ہوتا ہے وہ ہم سے پہلے جنازے پہ پہنچتا ہے ہاسپٹل پہنچتا ہے ہماری طرف توجہ کرتا ہے ہمارے مسائل کو سنتا ہے.
صحیح.
تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ
آپ کے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اوکے آل رائٹ صدیق الفاروق صاحب یہ جو کچھ پوائنٹ سامنے آئے ہیں کہا جا رہا ہے آپ نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ گروپ جو عقیدے کی بنیاد پر پاکستان میں دوسرے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ ریاست جو ہیں وہ ان کو پروموٹ کر رہی ہے ایسے گروپس کو ان کو پروٹیکشن دے رہی ہیں. اور یہ بھی بات کی گئی کہ سیاسی جماعتوں کا ان گروپس کے ساتھ اتحاد ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے. تو آپ بتائیں کہاں تک اس سے ایگری آپ کرتے ہیں اور حکومت جو ہیں وہ مختلف عقیدوں کے جو لوگ ہیں پاکستان میں ان کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات وہ اٹھا رہی ہے؟
جی بہت شکریہ. میں نے کچھ باتیں سنی ہیں درمیان میں محترم جوگی سنگھ کی آواز نہیں آ رہی تھی.
جی
پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی 1974 میں قومی اسمبلی میں اسپیکر کی موجودگی میں ان کے سربراہ مرزا ناصر احمد صاحب کو اور لاہوری گروپ کے سربراہ کو 3 ہفتے سے زیادہ سنا گیا. مرزا غلام احمد قادیانی کی تمام کتابوں کا حوالہ دیے گئے حوالے اور ان سے سوالات پوچھے گئے. وہ پوری قومی اسمبلی کی کاروائی موجود ہے جس میں عملاً انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کا جو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے جو مختلف مکاتب فکر ہیں یعنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ حضرات ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو الگ رکھا الگ عقائد اور انہوں نے جو اکثریت مسلمان جو ہیں ان کو بالکل جو کچھ کہا میں یہاں ریپیٹ نہیں کر سکتا وہ ایک چیز موجود ہے. یہ سارا سننے کے بعد پارلیمنٹ میں ان کو غیر مسلم اقلیت.
لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کے عقیدے سے اختلاف کریں تو جی میں آپ کی بات سن رہی ہوں کہ آپ پھر اس بنیاد پر آپ ان کو نشانہ بنائیں اور ان کو ٹارگٹ ہدف بنا کے ان کو قتل کیا جائے.
آپ کی آواز ذرا صاف نہیں آ رہی.
صدیق الفاروق صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے عقیدے سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کو ہدف بنا کے ان کو قتل کیا جائے.
دیکھیں اب دو باتیں جو ہے نا اب اس پر میں آ گیا ہوں نا. اب آپ نے جو سوال کیا عقیدے کی بنیاد پر ریاست نے کبھی کسی کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ پاکستان کے تمام شہری بلا لحاظ مذہب رنگ نسل فرقہ سب ایک ہیں اور آئینوں نے تحفظ دیتا ہے. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے غلط فہمی یا غلط سوچ کی بنیاد پر کچھ کام کرتے ہیں. ایسا اگر آئرلینڈ میں چلے جائیں تو ہو جاتا ہے ایسا مسلمانوں کے ساتھ امریکہ میں بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کبھی کسی اور ملک میں بھی ہو جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریاست.
لیکن پھر ان کو اگر کوئی ایسا امریکہ میں کرتا ہے ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا بھی جاتا ہے. اب یہ جو اتوار کے روز واقعہ ہوا ہے صدیق الفاروق صاحب اس کی ذمہ داری جو ہے جیش الاسلام نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. آپ یہ بتائیں کوئی مجھے لشکری جنگوی یا جیش الاسلام لشکری طیبہ کا کوئی کسی فرد کا آپ نام بتائیں جن کو کیس سزا ملی ہو.
میں عرض کروں آپ کی آواز اگر بہت زیادہ اس میں ایکو ہے لیکن کچھ میں سمجھ رہا ہوں, اگر میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟
بالکل آپ کی بالکل کلیئر ہے صدیق الفاروق صاحب,
میری آواز کلیئر ہے؟
بالکل کلیئر ہے آپ کی آواز. جی
میں آپ سے عرض کروں کہ یہی جو 2017 کے انتخابات ہیں, ان انتخابات میں ہم نے وہ تمام مذہبی جو ہے مختلف جو مکاتب فکر ہیں, ہم نے ان کسی کے ساتھ کوئی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی, بلکہ ان کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ کھڑے کیے اور ان سب کو شکست ہوئی, اور مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ جیتے. جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ ملے ہوئے ہیں, ہم نے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں, وہ محض پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور ان کے اپنے,
آپ کی جو صدیق الفاروق صاحب آپ کی جماعت جو ہے ان کی حکومت ہے وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی, آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی, آپ سے میں یہ کوئسچن کرنا چاہوں گی کہ پنجاب کی جو پولیس ہے اور پنجاب کی جو حکومت ہے وہ ان گروپس کے خلاف کاروائی کرنے میں ابھی تک ناکام کیوں نظر آ رہی ہے؟ بظاہر جو ذمہ داری اٹھا رہے ہیں کہ یہ حملے ہم نے کیے ہیں, ان کے ہیڈ کوارٹر صوبہ پنجاب کے علاقے جنگ میں ہے, ان کے خلاف کہاں تک کاروائی ہوئی ہے؟ کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں؟ کتنوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا ہے ابھی تک؟
جتنے لوگ پکڑے گئے سب کے سب عدالت میں, اور ان کے خلاف کیسز زیادہ تر پرویز مشرف کے دور میں بنے, جن کے خلاف عدالتوں میں کیسز ثابت نہیں ہوئے وہ بری ہو گئے, کچھ کے خلاف عدالتوں میں کیسز ہیں. یہ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ غلط انفارمیشن ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہے, کسی کو تحفظ دے رہی ہے. عدالتیں آزاد ہیں, خود ہمارے خلاف مسلم لیگ نون والوں کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں, سزائیں سنا رہی ہیں. جیلی ڈگری والا اگر کوئی مسلم لیگ نون کا ہے اس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے, اگر کوئی ہمارا ایم پی اے کسی چوری میں کہیں پکڑا گیا ہے تو اس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے. یہ میز پروپیگنڈا ہے.
اچھا اس وقت لشکری جنگوی کے ملک اسحاق جو ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں؟
مجھے آپ دوبارہ کال کریں, آپ کی آواز
دوبارہ آپ کو کال کرتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب دوبارہ آپ کو کال کرتے ہیں, دوبارہ آپ کو کال کرتے ہیں.
میں جی بول رہا ہوں, میں اس بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. صدیق الفاروق صاحب نے جو یہ فرمایا کہ فلاں کو سزا ہوئی فلاں کو سزا ہوئی, میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1974 کے اس قانون کی آڑ میں اور پھر ضیاء الحق کے آرڈیننس کی وجہ سے جو ہمارے خلاف نفرت پھیلائی گئی, اور اس نفرت کے نتیجے میں جو ہم پر حملے ہوئے, ہمارے گھروں کو لوٹا گیا, ہماری مساجد پر قتل و غارت ہوئی, ایک دفعہ بھی ایک شخص کو سزا ہوئی ہے تو وہ اس کا نام بتا دیں. آج تک ان تمام,
بالکل یہ سوال ان کے سامنے ہم رکھیں گے. مہدی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے. جان بلیدی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جان بلیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جان بلیدی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بتایا جاتا ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی ان کی آواز, جی جان بلیدی صاحب, جی جان بلیدی صاحب, یہ جو آغا صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مسلح جو فوج ہے وہاں پر افغانستان میں, اور ایون چیف منسٹر کا جو علاقہ ہے وہاں پر شیعہ فرقے کو نشانہ بنایا جاتا ہے, تو اتنی بے بسی فوج جو ہے ان کی کیوں نظر آ رہی ہے اس وقت؟ کیونکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہزارہ ٹاؤن میں جو واقعات ہوئے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس ٹاؤن کے ارد گرد بے شمار ملٹری چیک پوسٹ بھی موجود ہیں, اس کے باوجود یہ واقعات بار بار شیعہ کمیونٹی کے خلاف سامنے نظر آ رہے ہیں. تو کیا سوال یہ ہے کہ کیا آرمی جو ہے وہ پاکستان کی کیپیبل نہیں ہے, یا پھر خوف زدہ ہے وہ ان گروپوں کے خلاف کاروائی کرنے سے؟ جی جان بلیدی صاحب سے یہ سوال تھا, ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں, یہ واقعات کیوں بار بار رونما ہو رہے ہیں شیعہ فرقے کے خلاف. جی جان بلیدی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, ان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے. جی آغا صاحب آپ کچھ سامعین اس وقت جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی آپ کون بات کر رہے ہیں؟ جی بلیدی صاحب
میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟
جان بلیدی صاحب ابھی آپ کی آواز آئی ہے. جی آپ بات کریں پلیز.
میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟
آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے. آپ بات کریں پلیز.
جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا سیکورٹی کے حوالے سے بلوچستان میں توجہ حکومت نے پہلے ہی دن سے یہ کوشش کی ہے کہ بلوچستان میں جو امن و امان کی صورت حال ہے اس کو بہتر بنایا جائے. اس حوالے سے دیکھیں بہت مختلف قسم کی دہشت گردیاں یہاں ہو رہی ہیں, ایک فرقہ واریت اور اس کے علاوہ دیگر بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حالیہ حکومت نے اس پر بڑی حد تک قابو پا لیا ہے. جہاں تک فرقہ واریت کا مسئلہ ہے نا, یہ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے اور اس کو پاکستان کی موجودہ حالات کے تناظر میں ہی دیکھنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم اس کو بالکل موجودہ حالات کے تناظر میں نہیں دیکھیں گے, الگ سے کر کے دیکھیں گے, تو صورتحال ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی. جہاں تک ان کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے, ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کو سیکورٹی فراہم کریں اور الٹرنیٹ بھی ان کو فراہم کر دیا گیا ہے کہ چونکہ کوئٹہ ٹو تفتان 800 کلومیٹر ہے اور 800 کلومیٹر کو سیکیور کرنا مشکل بھی ہے اور پاسبل بھی نہیں ہے. وہ کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ منتھلی طور پر جتنے بھی ان کے ٹرانسپورٹ جاتے تھے ہم نے ان کو سیدھے راز میں رکھا ہے اور اس کو فل سیکیورٹی دی ہے, لیکن چونکہ 10-12 بسیں ہوتی ہیں تو وہ چوکل کے سامنے آ جاتی ہے نا, اور 800 کلومیٹر ان کو سفر کرنا پڑتا ہے, تو کہیں بھی ان کے خلاف کوئی دہشت گردی کا واقعہ تو رونما ہو سکتا ہے. گروپ کے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہو اور اس کی روک تھام کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کی ہے, بیٹری لگا دی ہے, پولیس ہے, ڈیلیز ہے, سارے اسکواڈ کرتے ہیں, ان کو لے جاتے ہیں, لیکن بعض اوقات پھر بھی مشکلات آ جاتے ہیں.
جی تو آپ شیعہ برادری سے جان بلیدی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان ادر ورڈز کہ وہ لفتان سے کوئٹہ تک کا جو راستہ ہے اس کو استعمال ہی نہ کریں, اور اگر وہ کریں گے آئندہ تو ان پر اس طرح کے حملے ہوتے رہیں گے. آپ بلیدی صاحب
آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ آواز کٹ رہی ہے.
جی اس وقت ایک سامعین بریک لیتے ہیں, اس وقت ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ صدیق الفاروق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور ہم اس یہ جو فالٹ ہمیں نظر آ رہی ہے اسٹوڈیو میں, میرے خیال میں میری آواز جو ہے وہ صحیح طریقے سے پہنچ نہیں پا رہی ہیں گیسٹ تک, اس کو فکس کرنے کی ہم کوشش بھی مین وائل کرتے ہیں. اس وقت لیتے ہیں ایک بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی اور سامعین وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام راؤنڈ ٹیبل. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس پروگرام کی پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل, اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پی ایم ایل نون کے ترجمان اور سینئر رہنما صدیق الفاروق صاحب, جان بلیدی صاحب صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے ترجمان وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, نسیم مہدی صاحب یہاں امریکہ میں احمدی مسلم کمیونٹی کے آپ نائب صدر ہیں, اور ہمارے ساتھ ہیں فیض مسرت آغا صاحب جو بلوچستان شیعہ کانفرنس کے نائب صدر ہیں. آپ سے جی صدیق الفاروق صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی آواز آ رہی ہے.
جی صدیق الفاروق صاحب, یہ جو سعودی عرب اس کو بھی ایک فیکٹر جو ہے سمجھا جاتا ہے، یہ فرقہ واریت اس وقت جو ہمیں نظر آ رہی ہے پاکستان میں. اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کی جو دوستی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس حوالے سے جو الزام لگایا جاتا ہے کہ سعودی عرب کا وہابی اسلام رائج کرنے کا جو مشن ہے، پاکستان اس کا حصہ بن چکا ہے، خاص کر اس وقت جب پی ایم ایل نون کی حکومت ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اور یہ جو مختلف مسلم کنٹریز میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان پراکسی وار ہے، وہ کہاں تک ذمہ دار ہے اس وقت پاکستان میں فرقہ واریت تشدد جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا؟
دیکھیں، پہلی بات تو پاکستان خوش قسمت یا بدقسمت ملک ہے جس نے 1979 سے لے کے آج تک نہ صرف پاکستان اور افغانستان بلکہ پوری دنیا کے کاج کے لیے جنگ کی، اور نتیجے میں اسے دہشت گردی، قتل و غارت گری اور فتنہ، یہ جو فرقہ پرستی کے حوالے سے ایک دوسرے کو قتل کرنے کا معاملہ ہے، اس میں وہ لوگ کچھ گھسے ہوئے ہیں کہیں باہر سے، خاص جو ہے ان کی سرپرستی کر رہا ہے پاکستان، اس کا شکار ہے. یہ کل جو پاکستان پرسوں ایئرپورٹ پہ جو کچھ ہوا ہے اس میں کون سی فرقہ پڑی؟ دہشت گردی ہے تو ہم دہشت گردی کا بھی شکار ہیں، اور مختلف فرقوں کو جو فرقوں کے اندر کچھ لوگ گھسے ہوئے غیر ملکی ایجنٹ ایک دوسرے کی قتل و غارت گری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہاں تک مسلم لیگ نون ہے یا مسلم لیگ قائد اعظم علیہ رحمت کی پارٹی جو بنی، اس میں ہم مذہب اور کسی قسم کا فرقہ یا مقصد فکر کی میں کوئی کمی نہیں رکھتے. مسلم لیگ نون کے ممبر غیر مسلم بھی ہیں اور سارے مقاتب فکر کے لوگ بھی ہیں. اس سلسلے میں ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم مڈل آف دی روڈ چلنے والے ہیں اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں. یہ الزام ہے، یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے. ہم پر کے بھی ہم کسی ایک کی سرپرستی یا کسی کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں. اچھا جی. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ احمدی کے نمائندے جو آپ سے بات کر رہے تھے
جی.
یہ میں جا رہتا ہوں مجھ سے یہ 100 گز کے فاصلے پہ احمدی ڈاکٹر ہیں، ان کا کلینک ہے، بڑے محفوظ ہیں اور ان کے پاس تمام مقاتب فکر کے لوگ جاتے ہیں جو اپنے علاج کراتے ہیں. اس کے ساتھ میں ایک انشورنس ایجنسی ہے، انشورنس کمپنی جہاں میرا بیٹا بھی کام کرتا ہے
جی.
وہاں احمدی ہیں جو وہاں مینیجر ہیں. اسی طرح سے دائیں بائیں یونیورسٹیوں میں بچے پڑھتے ہیں، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں احمدی بچیاں اور بچے پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی کی جان کو خطرہ نہیں. ہاں البتہ جب پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کچھ غیر ملکی ہاتھ ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہ ایک طرف شیعہ، یہ کراچی میں جو پکڑا گیا جو ایک طرف کے شیعہ حضرات کو قتل کرتا تھا، دوسری طرف جا کے سنیوں کو قتل کر دیتا تھا، پھر وہ تھا وہ ایک ہی. اس لیے ان چیزوں میں فرق کریں. میں اس پاکستان پر اور پھر جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئے اس پر الزام لگانا، اس لیے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت یہاں اقتصادی ترقی چاہتی ہے، خوشحالی چاہتی ہے تاکہ بے روزگار نوجوان کسی کے ہتھے نہ کرے دہشت گردی کے لیے، خوشحالی اور پاکستان قدموں پر کھڑا ہو. اس وقت پاکستان کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں اور ہم پر وہ باتیں الزام لگائی جاتی ہیں جس جو ہمارے قریب سے بھی نہیں گزرتے.
ٹھیک، تو آپ یہ بتائیے کہ ان لوگوں کے خلاف جو مختلف عقیدوں کے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو ہدف بنا کے قتل کیا جا رہا ہے پاکستان میں. اتوار کے روز ایک واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے ایک احمدی ڈاکٹر کو قتل کیا گیا ان کے عقیدے کی بنیاد پر. ان کے نہیں، ان گروپس کے خلاف آپ لوگوں نے کسی کو پکڑا ہے؟ کسی کو سزا ملی ہے؟ کیونکہ ابھی آغا صاحب اور مہدی صاحب دونوں ایک پیج پر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک کسی کو پکڑا نہیں گیا.
شہناز، آپ امریکہ میں بیٹھ کے یہ سمجھتی ہیں کہ یہاں خدا نہ خاصا مارشل لا لگا ہوا ہے کہ مارشل لا کی سمری کورس لگ جائے تو مرضی چاہے سزائیں دیں. یہاں آزاد عدلیہ ہے، وہاں لوگوں نے شہادتیں پیش کرنی ہے، جہاں ثبوت ہوتے ہیں یہ معاملات. ہمارے یہاں سسٹم 4 مارشل لا لگے ہیں، انہوں نے عدالتوں کو برباد کیا، انہوں نے اور اداروں کو تباہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں خرابیاں ہیں. یہاں جمہوری اور آئینی نظام چلے گا، ادارے ڈیلیور کریں گے تو آپ ہی کے ملک امریکہ کی طرح، برطانیہ کی طرح یہاں ادارے کام کریں گے اور انشاءاللہ بہتر نتائج دیں گے، اور ہم اسی طرف لے کر ملک کو جا رہے ہیں.
اس کا جی جی آغا صاحب اس کا جواب آپ دیں. یہ ایگری ہی صدیق الفاروق صاحب اس سے نہیں کر رہے ہیں کہ شیعہ جو ہے ان کا جینوسائٹ ہو رہا ہے پاکستان میں؟ آغا صاحب،
دراصل جو بھی برسر اختیار فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جناب علی کبھی بھی اس چیز کو قبول نہیں کرتی, کیونکہ اگر وہ قبول کرے گی تو انٹرنیشنل میڈیا بھی, دنیا جہاں کی این جی اوز بھی, اقوام متحدہ بھی, سب اس کے گلے پڑ جائیں گے. یہ کیسے کر سکتے ہیں جناب ان چیزوں کا اقرار, اگرچہ یہ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ایک جو پرائم اس کا بات ہے وہ پاکستان غریب ملک ہے. جو بھی ملک اس کو جو آنے زیادہ قرضہ دے گا یا مدد دے گا یا تحفہ دے گا اربوں ڈالر کا, وہ اپنا ایجنڈا چلواتا رہے گا. اس ملک کی مجبوری یہ ہے کہ یہاں کی عوام جو ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن حکومت بہت غریب ہے.
ٹھیک,
یہ ان کی جو ہے نا مشکلات ہم سمجھتے ہیں.
صحیح.
لیکن یہ ہماری جانوں کے بدلے جو یہ کما رہے ہیں نا, اس کی اجازت ہم ان کو نہیں دے سکتے ہیں. اس ملک سے ہم نے اپنا خون بہایا ہے بھائی, احمدی ہے. ڈاکٹر سلام کے اوپر تو آپ جو ہے نا فخر کرتے ہیں کہ ایسا سائنٹسٹ تھا, اس کو پاکستان کے کھاتے میں لے آ کر اپنے جھنڈے اٹھاتے ہو. اس وقت کیوں تمہیں شرم نہیں آتی کہ ڈاکٹر سلام کا نام لیتے ہو اور جناب یہ کرتے ہو, ظلم کرتے ہو؟
صدیق الفاروق صاحب,
ڈاکٹر سلام پہ فخر بھی نہ کرو.
احمدیز ہوئے, کرسچنز ہوئے, باقی شیعہ برادری ہوئی, کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو باقی جو سنی مسلمان ہیں ان کے برابر یکساں حقوق حاصل ہے پاکستان میں؟ صدیق الفاروق صاحب, صدیق الفاروق صاحب آپ
موجود ہیں جی. ہماری ہماری وارڈ میں اثنا عشری اور جنرل تک ہیں, ہماری عدالتوں میں اثنا عشری جو ہیں وہ چیف, وہ ججز تک ہیں. ہماری عدالتوں میں جو چیف جسٹس رہے ہیں جسٹس کارنیلس کرسچن تھے. ہماری مختلف علاقوں میں ہمارے بھی ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل کے سربراہ ہیں وہ احمدی ہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے مقابلے کے امتحانوں میں جو پاکستانی بلا لحاظ مذہب فرقہ وہ امتحان دے کے پاس کر لیں, اچھی پوزیشن میں اس کو وہ مقام مل جاتا ہے, وہ اپنی خدمات انجام دیتا ہے. میں عرض کروں یہ جب سازش ہو رہی ہوتی ہے, یہ جب آپ کے ہاں جب امریکہ میں ٹوئن ٹاور گرے ہیں
جی,
تو سازش تھی نا
جی.
اس طرح سے جب سازشیں ہوں ہمارے خلاف تو پھر یہ غلط ہے. یہ ریئلائز کریں بلوچستان میں کچھ خاص قسم کی لڑائی ہے. بلوچستان میں وہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں یا نہیں ہیں, یا بیرونی ہاتھ ہے. ہم نے اپنا سابق وزیر اعظم نے ڈوزیئر دیے منموہن سنگھ کو کہ بھائی بلوچستان میں آپ لوگ مداخلت کر رہے ہو, اگر وہ ڈوزیئر دیے انہوں نے کہا کہ وہ اس ایشو کو دیکھیں گے. شرم الشیخ میں ہوا, اب تو وزیر اعظم نہیں ہے.
لیکن وہ ان الزامات کو رد کرتے ہیں, بلکہ وہ الٹا اسی طرح کے الزامات جو ہیں وہ آپ لوگوں پہ لگاتے ہیں اس جانب. اوکے صدیق الفاروق صاحب, بھارت اور پاکستان اور پاکستان اور افغانستان کے مابین بلیم گیم جو ہے اس کی جانب ہم نہیں جانا چاہیں گے. واپس ہم آتے ہیں فرقہ واریت جو فسادات ہیں اس وقت پاکستان میں, اس پہ ہم بات کرنا
چاہیں گے. لیکن پاکستان تو اس چیز کا شکار ہے, پاکستان تو اس چیز کا شکار ہے, افغانستان ہم پر الزام لگاتا ہے.
لیکن اس میں ریاستی پالیسیز جو ہیں وہ بھی تو ذمہ دار ہیں صدیق الفاروق صاحب. ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گی, ایک مثال میں آپ کو یہاں پہ دینا چاہوں گی. آپ جب پاکستانی شناختی کارڈ کے لیے فارم جب آپ بھرتے ہیں تو آپ سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے جو میرے خیال میں دنیا کے کسی اور مسلمان ملک میں یہ کوسچن نہیں کیا جاتا, اور وہ یہ کہ آپ احمدی تو نہیں ہیں, آپ قیدیانی تو نہیں ہیں. تو ان پالیسیز جو اسٹیٹ کی ہے اس سے بھی ایک غلط تاثر جو ہے وہ جا رہا ہے, اور اسی بنیاد پر پھر جو سنی مسلمان ہے کہا جاتا ہے وہ خود کو سپیریئر خیال کرتے ہوئے دیگر عقیدے کے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں.
میں آپ سے عرض کروں, میں سوال کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے
جی
کہ جن لوگوں کو ان کی کتابوں کی بنیاد پر, ان کی تعلیمات کی بنیاد پر, تین سننے کے بعد ان کی ایک کتاب کا حوالہ سامنے رکھنے کے بعد ان کے اپنے کتابوں کی اور ان کے اپنے مرزا غلام احمد قادیان کے تقریروں اور تحریروں کی روشنی میں انہیں غیر مسلم کہا گیا کہ آپ کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے, آپ اس کو فرقہ نہیں کہہ سکتے, پارلیمنٹ نے کیا ہے. اب اگر فرض کریں کہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے تو یہ عدالت میں چلے جائیں, یہ کہیں نہیں ہے جی ہم مسلمان ہیں, اس کیس کو ریویو کرو. یہ بیٹھ کے اگر الزامات لگائیں, کوئی بھی میں ہوں کوئی ہے, تو الزامات سے نہیں, پھر عدالتیں آزاد ہیں, یہ چلے جائیں کیس کہیں جی ہمارا کیس ریویو کرو. ہم تو بالکل جو ہے وہ مسلمان ہیں, ہم غیر مسلم نہیں ہیں, چلے جائیں عدالت میں.
اوکے صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ رہیے. اسد تانوی صاحب ایک ویل نون مذہبی اسکالر ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم اسد تانوی صاحب. اسد تانوی صاحب, جو فرقہ وارانہ فسادات میں اس وقت ہمیں پاکستان میں اضافہ نظر آ رہا ہے, اس کے خلاف جو سنی مذہبی علماء ہے وہ کہاں تک آواز اٹھا رہے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے 9/11 کے بعد سے تقریباً 13 برس سے پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہے, اور پاکستان کے اندر امریکن سی آئی اے, بھارتی را اور اسرائیلی مساد ایجنسی جو ہے وہ ایکٹیو ہیں اور ورک کر رہی ہیں, کام کر رہی ہیں. اور ایجنسی یہ چاہتی ہے کہ نہ بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے, وہ حملے کر رہی ہیں اور کروا رہی ہیں اور ان کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے.
اوکے اسد تانوی صاحب ایک سوال, معذرت کے ساتھ, معذرت کے ساتھ ایک سوال. ابھی جو حملہ ہوا ہے اسد تانوی صاحب, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے, معذرت کے ساتھ یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گی اور ایک سوال کرنا چاہوں گی آپ سے. اتوار کے روز بلوچستان میں جو حملہ ہوا تو اس کی ذمہ داری جو ہے جیش الاسلام نامی ایک سنی انتہا پسند گروپ ہے جس کا تعلق لشکری جنگوی سے بتایا جاتا ہے, اس نے قبول کی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے, لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو فنڈنگ جو ہے اور سپورٹ جو ہے وہ سعودی عرب سے مل رہی ہے, تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ باقی جو ایجنسیز ہیں ملک کی وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے, کس بنیاد پر؟ کوئی ایسے
فنڈنگ فنڈنگ کہاں سے مل رہی ہے؟
کہاں سے مل رہی ہے؟ سعودی عرب, کہا جا رہا ہے سعودی عرب سے مل رہی ہے ان کو.
میں اس سلسلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, اس کا کوئی پروف نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ کاغذی تنظیمیں, اسلام کسی بے گناہ کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. قرآن میں لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. قرآن میں منشاء کلیوم میں منشاء فلیوم پر, جو چاہے مسلمان ہو جائے, جو چاہے مسلمان نہ ہو, کھلی آزادی ہے, اس کا کوئی جبر نہیں ہے. یہ کاغذی قسم کی تنظیمیں ہوتی ہیں. طرح اگر اسلامی تعلیمات دیکھیں, تعلیمات میں ان کا کوئی راستہ نہیں ہے اور اسلام کے مطابق اس کی کوئی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جو مائنڈ سیٹ ہمیں نظر آ رہا ہے, ایک سوچ جو اس وقت نظر آ رہی ہے پاکستان میں, اس کا تدارک کس طرح کیا جائے, کس طرح اس کو کنٹین رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور مذہبی اسکالرز جو ہیں وہ پاکستان میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟
جو ہے وہ قانون پہ عمل کرتے ہیں. ہر مقتول کا ایک قاتل ضرور ہوتا ہے, جتنے لوگ قتل ہوتے ہیں ان کے قاتلوں کو کیسے کردار تک پہنچائیں, پھانسی پہ لٹکائیں, سولی دیں اور جرائم ختم ہو جائیں گے. گزشتہ 8 برس میں ہر سال میں 5,000 آدمی قتل ہوتے ہیں اس ملک میں, لیکن ایک قاتل کو بھی انہوں نے سولی پہ نہیں لٹکایا. جب آپ کرمنل کو سزا نہیں دیں گے اور آپ اس کو سولی پہ اور پھانسی پہ نہیں لٹکائیں گے تو کرائم تو بڑھتا چلا جائے گا. تو سولی پہ قاتل کو نہ چڑھانا, اس کو پھانسی نہ دینا, جلد از جلد سزا نہ دینا, یہ کرائم کو ایگریویٹ کر, کرائم کو بڑھانے والی کاروائی ہے. اس کی وجہ سے کرائم بڑھ رہا ہے.
جی بے حد شکریہ.
اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے
جی,
اگر کوئی آدمی مارا جائے تو اس کے قاتل کو قتل کیا جائے قصاص کے اندر. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ تعالیٰ نے کہا مقتول کے بدلے میں قاتل کو جو قتل کرو گے اس میں تمہاری لیے زندگی ہے, ایک کو قتل کرو گے 99 آدمی قتل ہونے سے بچ جائیں گے.
ٹھیک,
حکومت کا عمل درآمد نہیں ہے, سوچ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں انگلش سیکشن لا پہ عمل ہوتا ہے جو انگریز نے 1860 میں قانون بنایا تھا. اسلامی شریعت پہ اور اسلامی احکام پہ عمل نہیں ہے, اس لیے یہ تمام بدنی بھری ہوئی ہے ملک کے اندر.
جی اوکے صدیق الفاروق صاحب, جو دہشت گرد حملوں کی ذمہ داریاں قبول کر رہے ہیں وہ گروپس بالکل سامنے ہیں, تو ابھی تک جس طرح اسد تانوی صاحب نے کہا ہے کہ جب تک جو کرمنلز ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا, ان کو سزائیں نہیں دی جاتی, تو یہ جو فسادات ہیں یہ اسی طرح جاری رہیں گے. آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو ابھی تک سزائیں ملی ہیں؟ صدیق الفاروق صاحب,
جو غریب غربا بے روزگار لوگ پیسوں کی وجہ سے کچھ دہشت گردوں کے اور انتہا پسندوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہوتا ہے اور وہ اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں, میں کہتا ہوں اس کا علاج پہلا جو
ویسٹ میں ہوا ہے کہ خوشحالی ہے, اقتصادی خوشحالی, کوئی بے روزگار نہ رہے, کوئی علاج سے محروم نہ رہے, اس جانب ہم بڑھ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کی کیپیبلٹی بڑھے تاکہ وہ اس سے پہلے کہ ایسے لوگ منظم ہو کر حملے کریں ان کو وہاں ان کے ڈینز میں پکڑ لے اور وہاں ان کو. تیسری بات یہ ہے کہ ہماری پولیس اور ہمارا جو استغاثہ ہے اور یہ فکر ہو تاکہ جب مجرم پکڑے جائیں ان کے خلاف شہادتیں ٹھیک ہوں, استغاثہ یعنی پروسیکیوشن ٹھیک ہو, اور عدالتیں جو آزاد ہیں یہ مزید اسٹرینتھ ہو جائیں اور ان کو سزائیں ملیں. اس وقت ہم اس مرحلے سے گزر رہے ہیں,
لیکن پاکستان میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, معذرت کے ساتھ صدیق الفاروق صاحب, جس طرح بلوچ نیشنلسٹ کی میں مثال دینا چاہوں گی, ان کے خلاف کیا جو کاروائی کی جاتی ہے یا ان کو ہلاک کیا جاتا ہے, کیا ان کے خلاف شواہد موجود ہوتے ہیں, شواہد کی بنیاد پر ان کو ہلاک کیا جاتا ہے؟ بلوچ نیشنلسٹ کی میں بات کر رہی ہوں, بلوچ نیشنلسٹ کی.
دیکھیے میں آپ سے یہ کروں کہ بلوچ نیشنلسٹ کو بھی میں, کیونکہ بلوچستان بھی جاتا آتا رہتا ہوں, بلوچستان کے لوگ یہاں بھی آتے ہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے گروپس ہیں فارن فنڈیڈ فارن ٹرینڈ جو آ کے ادھر بھی مارتے ہیں ادھر بھی مارتے ہیں اور کہتے ہیں جناب اٹھا کے لاشیں کبھی ادھر پھینک دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے اندر کا بھی کوئی آدمی کوئی شامل نہیں ہوگا کوئی پاکستانی, لیکن وہ جو لوگ شامل ہیں ان کو بھی باہر کے لوگ جو ہیں بطور ٹول کے استعمال کر رہے ہیں. اس لیے فارن آپ کا ادارہ وائس آف امریکہ یا آپ کے اور ادارے یا میڈیا ہے انٹرنیشنل, ان کو ان چیزوں کا احساس ہونا چاہیے. پاکستان بہت مشکل وقت سے گزرا ہے گزر رہا ہے اور پاکستان میں یہ ساری مصیبتیں اس لیے پاکستان کے حصے میں آئی ہوئی ہیں کہ پاکستان بین الاقوامی امن کے لیے 79 سے لے کے آج تک یہ 35 سال ہو گئے ہیں, وہ خون بہا رہا ہے, وہ کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان میں بہت سے لوگ. اس سلسلے میں یہ بھی کہوں گا کہ ویسٹ کو پاکستان کا ہاتھ پکڑنا چاہیے, یعنی ہماری مدد کرنی چاہیے کہ ہم اور ہمارے اداروں کو مضبوط کرنے میں مدد کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے آغا صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں فیض مسرت آغا صاحب. جی آغا صاحب, اقوام متحدہ کے بان کی مون جو ہیں انہوں نے مذمت کی ہے ان حملوں کی, اس کے علاوہ امریکی محکمہ جو خارجہ ہیں انہوں نے بھی مذمت کی ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ پاکستان کے جو حالات ہیں اور جس طرح مختلف فرقے کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان حالات میں بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے ان کو مزید کیا کرنا چاہیے؟
میں سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کروں گا جن کو یاد رہا اس سانے کی پر اپنا جو ہے نا ویو آف کنسرن پیش کیا.
جی
ان کا بہت شکریہ. لیکن اپنے ملک میں ساتھ ہی واقعہ ہو گیا کراچی کا اور ہماری یہ اتنی بڑی قربانی ایسے سبوتاج ہو گئی کہ اس کی نیوز ہی چلنا بند ہو گئی. آج تک اس کے بارے میں ہمارے ٹی وی کے اوپر کچھ نہیں آ رہا جو اس سانے سے اور کراچی کے سانے کے درمیان کے جو دو گھنٹے کا وقفہ تھا اس میں تو اس کی خبر آئی ہے. اس کے بعد اور ہمارے سارے پولیٹیشین دوسرے تیسرے وہ جو جن کو موقع ملا ان دو گھنٹوں کے اندر سانے ترپان کی طرف وہ کا یا اس کی مذمت کرنے کا وہ تو چکا. اس کے بعد کچھ نہیں.
جی بہت شکریہ.
جی واقعات کیسے رونما ہوتا ہے, ہم جو ہیں کنٹینیوس جو ہے نا وہ عسکری قوتوں کے ساتھ بھی سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں اور ان کی سیکورٹی میں بھجواتے ہیں لوگوں کو, ان کی سیکورٹی میں لے کے آتے ہیں. اب یہ جس وقت 10 بسیں ایران سے اس بارڈر کے اندر آتی ہیں وہاں سے سیکورٹی فورسز کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے, اور یہی کوئسچن اٹھایا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں وہاں پہ سیکیورٹی جو فورسز ہیں وہ موجود ہوتی ہیں, ان کی ملٹری چیک پوسٹ جو ہیں وہ موجود ہیں, اس کے باوجود یہ واقعات رونما ہوتے ہیں. یہ ٹاپک جو ہے جاری ہے سامعین, آئندہ پروگرام میں بھی اس پر ہم بات کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ہی میزبان شہناز نفیس کو اجازت دیجیے. تمام مہمانوں کا شکریہ, سننے کا شکریہ, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔